باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، اور آج ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ان کی صفات کو، ان کی تعریف کو بیان کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے اصحاب بیعت رضوان. بیعت رضوان میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان شامل تھے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ، یہ واقعہ جو بیعت رضوان کا ہے یہ کیسے رونما ہوا، صلح حدیبیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، احادیث طیبات کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کا وہاں جان نثاری کا انداز کیسا تھا، عشق رسول کا والیانہ انداز کیسا تھا، اس بارے میں انشاءاللہ عزوجل سنیں گے. تو سب سے پہلے ہم بیعت رضوان کا جو یہ واقعہ ہے اس بارے میں انشاءاللہ سنتے ہیں، تاکہ ہمارا تعلق تھوڑا سا وہاں جڑے، اور ہم مدنی چینل پر دیکھ کر اور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ سننے والے دیکھنے والے کچھ اس واقعے کی طرف، ماضی کے کچھ ہم گوشوں میں جھانکیں اور دیکھیں جا کر کہ اصحاب بیعت رضوان کا یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ تھا کیا. تو راشد بھائی، بیعت رضوان اسلام کی تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کا واقعہ اگر آپ کچھ اس انداز میں بیان کریں کہ اگرچہ ہو اختصار مگر یہ کہ سمجھ آ جائے کہ واقعہ تھا کیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد کئی مواقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی، مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے بارے میں بیعت لی گئی. بیعت رضوان دراصل اس کے پیچھے یوں سمجھیے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے،
جی
تاریخی واقعہ ہے، قرآن و حدیث میں یہ واقعات بڑا تفصیلی طور پر موجود ہے. میں مختصر طور پر اس کے چند جو اہم پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سن 6 ہجری کا موقع ہے، مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں. وہ مکہ کہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں پر ان کی جوانی، ان کا بچپن اور بعض کا بڑھاپا گزرا، وہ مکہ کہ جہاں پر ان کی آنکھوں کے سامنے کعبہ معظمہ، جہاں پر آب زمزم، جہاں پر اللہ کی نشانیاں صفا اور مروہ، حجر اسود اور بے شمار رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، اس مکے میں یہ رہے. وہاں سے ان کو ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ پاک چلے گئے. اب 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. ایک تو انسان کو اپنے آبائی وطن سے ویسے ہی دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شہر ہو بھی عظمت والا، ہو بھی جائے ولادت اور نبی پاک علیہ السلام کا پسندیدہ شہر. اب 6 سال کا جب عرصہ ہو چکا تو دل میں یوں سمجھے کہ بڑی ایک تڑپ ہوئی، صحابہ کرام کے بھی بڑی تڑپ ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں.
کیا بات ہے،
آپ مکہ شریف میں موجود ہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اپنا خواب بیان کیا، اور اس خواب کی تعبیر پھر اس سے اگلے سال پھر ملی. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، صحابہ کرام راضی ہو گئے اور بڑے خوشی کا اظہار کیا.
ایک جوش و جذبہ،
ہو گیا کہ ہم مکہ پاک جائیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے. حضرت غالب علیہ السلام نے صحابہ کو لیا اور جب یہ مدینہ پاک سے کچھ باہر نکلے, ذوالحلیفہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مدینہ سے آنے والے احرام باندھتے ہیں,
میقات کہتے ہیں,
میقات ہے مدینہ پاک کا. یہاں پر جب پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی احرام باندھا اور قربانی کے جانور جو تھے وہ بھی ساتھ لیے گئے اور جانوروں کے گلے میں ایک نشانی کے طور پر کچھ ڈال دیا گیا,
ہار وغیرہ
اس طرح کی کوئی علامت ہوتی تھی تو اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ جانور قربانی کا,
عام جانور نہیں ہے,
یہ خاص جانور ہے جو قربان کیا جائے گا. بہرحال وہاں سے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین یہ بھی ساتھ تھی, وہاں سے جب مزید مکہ کے قریب ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ والوں کے احوال دریافت کرنے کے لیے بھیجا.
ٹھیک,
وہ شخص گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ مکہ سے کچھ باہر نکل کر بلدہ نامی ایک مقام تھا, کفار قریش وہاں پر جمع ہے اور وہاں پر وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں, چونکہ ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ میں آ رہے ہیں, تو یہ جنگ کے ارادے سے ہتھیار لگا کر اور تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو مکے میں نہیں آنے دیں گے.
ٹھیک,
نبی پاک علیہ السلام خیر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. وہاں پر آپ نے ایک شخص تھا خراش بن امیہ,
ٹھیک,
خزائی خزا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ, ان کو مکہ میں بھیجا اپنی اونٹنی دے کر. یہ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی لے کر مکہ میں گئے. جب یہ مکہ میں گئے تو وہاں پر جب پتا چلا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں تو کافروں نے ان کی جو اونٹنی تھی اسے قتل کر دیا.
اچھا,
اور ان کو مطلب قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ بعض جو بڑے تھے انہوں نے سمجھایا سرداران قریش نے کہ ان کو قتل نہ کرو, یہ قاصد ہیں. اور اس وقت قاصد کا جو ایک سفیر بن کر آتا تھا اس کا احترام کیا جاتا تھا, آج بھی ایسا ہے, اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. بہرحال یہ شخص واپس آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو ماجرا عرض کیا
کہ وہاں تو اس طرح کی
وہاں پر اس طرح کا معاملات ہو چکے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا.
ٹھیک,
پہلے ایک مشورہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو بھیجا جائے. تو بہرحال پھر حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت دار تھے ابان بن سعید,
ٹھیک,
یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے. تو ان کے گھر میں حضرت عثمان غنی نے پناہ لی اور پھر ان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے.
صحیح,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے اور جو بڑے بڑے کفاران قریش تھے, سرداران قریش تھے, ان کو جمع کیا, ہر ایک ایک کو پیغام دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام جو مکہ میں آئے ہیں تو ان کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے, وہ عمرے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے اور احرام کی چادروں کے ساتھ ہیں اور قربانی کے جانور بھی ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک کو بتایا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم راضی نہیں ہو سکتے.
صحیح,
اچھا, اسی دوران اب بات چیت جاری ہی تھی کہ آپس میں دو فریقین کی نہیں, ایک طرف مسلمان اور ایک طرف یہ جو کفار قریش تھے, ان میں سے کچھ لوگوں کے آپس میں جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا.
ٹھیک ہے,
جب یہ اختلاف ہوا تو ایک ان کی طرف سے مسلمانوں نے روک لیا اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ میں روک لیا گیا.
ٹھیک ہے,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب مکہ میں روک لیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس خبر اس طرح پہنچی, ایک خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آخر عالم علیہ السلام کو بڑا جلال آیا کہ ہم مطلب ان سے صالحت چاہتے ہیں اور یہ پے در پے اسی طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں. آخر عالم علیہ السلام نے فرمایا باجعوا علی الموت,
اللہ,
فرمایا کہ اب ان کے مجھ پر جان قربان کرنے کے لیے بیعت کرو.
اللہ اللہ,
آخر عالم علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور صحابہ کرام علی مردوان جو بھی آئے تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا شروع کی.
سبحان,
اور یہ بیعت ہوئی تھی ایک کیکر کا جو درخت ہوتا ہے نا اس کے نیچے.
سبحان اللہ,
اسی لیے اس کو بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں اور بیعت رضوان بھی کہتے ہیں.
صحیح,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے رضا کا مجدہ سنایا.
کیا بات,
تو اس لیے بیعت رضوان اسی کو کہتے ہیں. ادھر بیعت کی گئی, پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب تمام صحابہ سے بیعت لے لی تو پھر اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے.
اللہ اللہ اللہ,
آقا دو عالم علیہ السلام نے یہ شرف حضرت عثمان غنی کو دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو شرف عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. تو یہ تھی بیعت رضوان اور یہ تھا بیعت رضوان کا مختصر سا واقعہ.
بیعت رضوان کے حوالے سے مدینہ چلنے کے ناظرین آپ نے سنا ایک کس طرح ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوسرا دست مبارک ان کے ہاتھوں پر رکھ کر عثمان غنی کی طرف سے بھی ایک طرح سے بیعت کا سلسلہ کیا، تو آپ دیکھیے کہ کتنے خوش نصیب وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی۔ اب اس کا واقعہ یقیناً تفصیلی ہے، اس کے انشاءاللہ مزید پہلوؤں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی زمن میں ہم نے سنا کہ یہ مقام حدیبیہ کا تھا، تو حسنین بھائی اسی واقعے میں غالباً صلح حدیبیہ بھی ہوئی، سے صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، تو جو صلح حدیبیہ تھی یہ کیوں کر ہوئی اور اس کی افادیت کیا تھی؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے راشد بھائی نے جیسے بیان کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب روک لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی کہ اب مجھ پر جانی ساری کی بیعت کرو۔
سبحان اللہ،
اب یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار قریش نے گویا یہ ایک آفر دی کہ آپ مکے میں آ گئے ہیں، آپ چاہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کیجئے، آپ کو یہ اجازت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عثمان غنی، عثمان مکے میں پہنچ گئے، وہ اب طواف کر لیں گے اور اپنے طواف کی جو پیاس ہے مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آئے ہیں وہ پوری کر لیں گے۔
صحیح،
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سال بھی عثمان غنی مکے میں رہیں درا حال یہ کہ میں اس مقام پر رہوں کہ مجھے عمرے سے روک دیا جائے تو عثمان غنی طواف نہ کرے۔
سبحان اللہ،
جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو اب مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ وہاں چلے گئے، کوئی چیز مانے بھی نہ تھی، آپ کو آفر بھی تھی، آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا۔ آپ نے وہی جملے دہرائے کہ اگر میں ایک سال بھی وہاں
اللہ
اس حال میں کہ نبی مکرم کو طواف سے روک دیا جاتا تو میں طواف نہ کرتا۔ کیسا عشق تھا، پھر دیکھیے صلہ بھی کیا ملا۔
آئے آئے آئے
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھ کر عثمان غنی کی بیعت
فرمائی
کہ یہ بیعت عثمان غنی کی طرف سے ہے کہ اے میرے رب، عثمان غنی تیری اور تیرے حبیب کی رضا کے کاموں میں۔
کیا بات!
بہرحال کفار نے دیکھا کہ مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح بیعت فرما رہے ہیں، تب وہ خوف میں آ گئے، ان کے دل میں رعب آ گیا، دبدبا آ گیا۔ تب وہاں کے اہل رائے اور سمجھدار لوگوں نے، دنیاوی اعتبار سے جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اب معاملہ یہاں تک آ گیا، بہتری اسی میں ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے، مسلمانوں سے مصالحت کر لی جائے۔ اس طرح یہ مصالحت کا معاملہ آیا اور پھر سہیل بن عمر، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کفار قریش کی جانب سے آیا اور اس نے چند شرائط رکھی کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چند شرطیں ہیں، ان پر ہم صلح کر لیتے ہیں، آپ کا بھی گویا یہ ارادہ ہے کہ جنگ نہ ہو، معاملات خراب نہ ہو، اور ان کے دل میں تو پہلے سے ہی روح
فہمت ہو جائے اور آسانی کے ساتھ معاملہ آگے بڑھ جائے۔
تو چند شرائط طے ہوئی کہ آپ اس مرتبہ طواف نہیں کریں گے، آپ چلے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ پائی کہ 10 سال تک ہمارے مابین، دونوں فریقین کے مابین کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگی، امن و امان دونوں فریقین میں قائم رہے گا۔ اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ قریش کے لوگوں میں سے اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے، آپ اسے مکے واپس بھیج دیں گے،
یعنی مکے سے ہجرت جو کرے گا آپ اسے واپس
بھیج دیں گے، لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی ہماری طرف آتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں۔ اس طرح کی مزید بھی کچھ شرائط تھی، تو یہ شرائط طے پا گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر گویا کے رضا ظاہر کی اور یہ صلح حدیبیہ ہو گئی۔ اب اس کی افادیت کیا ہوئی، ان کے فوائد کیا ملے؟ ایک تو سب سے بہترین فائدہ، سب سے اچھا جو انہیں فائدہ ملا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مزید اور انہیں انعامات عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان قریب انہیں ایک واضح فتح دے گا۔
اللہ!
اور اسی صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے 6 ماہ کے بعد فتح خیبر مسلمانوں کو نصیب ہو۔ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک واضح فتح انعام دینے کا جو وعدہ فرمایا وہ فتح خیبر تھی.
ٹھیک ہے.
اور وہاں پر اس وقت فتح خیبر میں خیبر کے مقام میں کھجوروں کی بہترین کاشتکاری ہوا کرتی تھی, بہترین پھل کھجور کے وہیں پر ہوا کرتے تھے. مسلمانوں نے جب فتح خیبر کر لیا تو اب وہاں کی جو دولت تھی, وہاں کی جو کھجوریں تھی, وہاں کا جو مال تھا, وہاں کی جو غنیمتیں تھی, وہ مسلمانوں کے حصے میں آئے.
مسلمان معاشی طور پر
مضبوط ہو گئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے علاوہ اور مال عطا فرمائے, بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے مزید اور عطا فرمائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اور جن جن انعامات کا وعدہ فرمایا, متعدد احادیث مبارکہ اور تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں یا کچھ اور جنگیں جو ہوئی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرما لیا کہ انہیں فتح ملے گی.
سبحان اللہ. انہیں جو بھی ملے گی اور غنیمت بھی ملے گی.
تو بہرحال بہت سی رضائیں ہیں, بہت سے فوائد ہیں, بہت سے واقعات ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ محمد عربی کی رضا پر وہ راضی ہو.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین اور غنیمتوں کی جو بشارت عطا فرمائی وہ مسلمانوں کو ملی, اور مسلمان معاشی طور پہ بھی مستحکم ہوئے اور جغرافیائی طور پہ بھی مسلمانوں کے اندر استحکام ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علی رضوان کی جان نثاری کا صدقہ عطا فرمائے. غلام محی الدین بھائی, بیعت رضوان کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, جیسے کہ حسنین بھائی نے بھی کچھ آیات اس کے افادیت کے حوالے ذکر کی. بیعت رضوان کو قرآن کس طرح بیان فرماتا ہے, اس کو اگر آپ تفسیر کی روشنی میں بھی ذکر کریں تو مدینہ مدینہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کو فتح مبین کا نام عطا فرمایا, یعنی صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کا مطلب یہ کہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں جو صلح فرمائی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, تو اس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا. اور پھر جیسا کہ ہمارے راشد بھائی نے بھی تفصیل ذکر بھی فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی, اور یہاں 1400 اور ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے,
اور سارے جانثار تھے.
ماشاء اللہ.
حضور اشارہ فرمائے تو
ہاں جی بالکل, یہاں پر وہ بس کے بالکل مستعد تھے کہ ان کا کیا اشارہ ہوتا ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ فرمائے تو انشاءاللہ ہم جو فرمائیں گے وہ کر لیں گے. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی, یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی. اب بیعت لی ایک درخت کے نیچے, جیسا کہ ہمارے راشد بھائی نے فرمایا. سب سے پہلے صحابی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سے مشرف ہوئے, ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا بڑا پیارا جملہ حدیث میں ملتا ہے, عرض کی یا رسول اللہ ابایعک علی ما فی نفسی, جو آپ کے دل میں اس پر بیعت.
اللہ, اچھا ہمیں اگرچہ آپ نہ بھی بتائیں, بس جو آپ نے
آپ کے دل میں اس پر بیعت کرتے ہیں, آپ جو چاہیں گے ہم وہی کریں گے.
کیا بات.
پھر اسی طرح حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ بیعت کی,
سبحان اللہ,
ابتدا میں تمام صحابہ کے ساتھ, درمیان میں اور آخر میں.
واہ واہ.
اور یہ کہتے ہیں بایعناہ وبایع الناس علی عدم الفراری اما الفتح واما الشہادت, ہم نے اور تمام لوگوں نے اس بات پر بیعت کی کہ اب ہم یہاں سے نہیں ہٹیں.
اللہ,
حضور کے محبوب ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب مشہور ہوئی تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے, اما شہادت و اما الفتح, یا تو فتح لے کر جائیں گے.
جہاں فدا نہ بس
ایک جہاں دو جہاں فدا,
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کروں
کیا کروڑوں جہاں نہیں.
اللہ, صحابہ نے اس طریقے سے بیعت کر لی کہ اب تو یا فتح ہوگی یا پھر اللہ تعالیٰ میں شہادت عطا فرمائے گا. پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی. یہاں پر ایک باریک نقطہ ہے جس کو حضرت علامہ سید دحلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مکہ کے رہنے والے بہت
اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ
ہیں. بالکل اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وما ذالک, حضور نے یہ بیعت کیوں کی حضرت عثمان غنی کی طرف سے, فرمایا وما ذالک الا لانه علم بعدم صحه القول بقتله. حضور نے یہ بیعت اس لیے کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرا عثمان زندہ.
کیا بات,
تعلق جانبین سے کیسا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عثمان غنی سے پیار اور وہاں عثمان غنی کا حضور سے پیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف سے بیعت فرما رہے ہیں اور اپنا دانا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ عثمان کی طرف سے, اور وہاں پہ حضرت عثمان غنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف نہیں کرتے. ان کو کس نے کہا تھا کہ طواف نہ کرے, طواف تو عبادت ہے, عبادت کرنی چاہیے تھی. کیا ان کے سامنے قرآن نہیں اترا, کیا وہ حدیث کو نہیں جانتے تھے؟ رسول اللہ کے بغیر انہوں نے طواف نہیں کیا, اور کفار مکہ سے قریش مکہ سے برملا کہا کہ میں حضور کے بغیر طواف کروں گا ہی. حالانکہ آپ بڑے ذاتی مراسم تھے آپ کے اور رشتے داریاں تھیں. بہرحال یہ ہوا اور فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت اس لیے کی کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ جو شہادت کی خبر مشہور ہوئی ہے یہ غلط ہے, ورنہ تو پھر دعا ہوتی حضرت عثمان غنی کے لیے. بیعت کرنا اس وجہ سے تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ عثمان زندہ ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے اور یہ بیعت رضوان ہے, یہ آئندہ آنے والی اسلام کی ترقیوں کا باعث ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی بظاہر جو شرائط صلح حدیبیہ میں طے ہوئی وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں, لیکن صرف صحابہ کرام اس لیے خاموش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک خاموش تھے اور حضور نے کوئی حکم نہیں فرمایا. صحابہ کی جان نثاری کا عالم تھا کہ ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ادھر شہادت عثمان غنی کی خبر مشہور ہو گئی. صحابہ کرام بس تیار تھے حضور کچھ حکم فرمائے, حالانکہ کچھ بھی پاس نہیں ہے, وہ تو عمرے کے لیے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت رضوان والوں کے لیے, اصحاب بیت رضوان کے لیے ایک خوشخبری عطا فرمائی. اور 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصحاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. کون سے ایمان والے؟ ایمان والے تو سبھی ہیں, خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا اور جس جگہ بیٹھ کے انہوں نے بیعت کی اس درخت کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا اذ یبایعونک تحت شجرتی, جب انہوں نے اے اللہ کے نبی آپ کی درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی. ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم, اور اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فانزلت سکینت علیہم, اور اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرما دیا. واصابہم فتحا قریبا, اور اللہ ان کو ان قریب ایک فتح عطا فرمائے گا. صلح حدیبیہ کی فتح جو بظاہر ایک مغلوبانہ کیفیت تھی, لیکن بعد میں مسلمانوں کو اس کا فائدہ ایسا حاصل ہوا کہ کثرت سے اہل مکہ سے کثرت سے کفار قریش مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ایک حدیث پاک میں, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, بہت پیاری حدیث ہے, اور یہ تو وہ حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم شریف کے بخاری کے بعد سب سے افضل مرتبہ اس کا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں
ہوئے.
اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا. اس میں صدیق اکبر بھی تھے, فاروق اعظم بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, مولا مشکل پتہ بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے, کئی صحابہ کرام تھے, 1400-1500 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت کی اور تمام ہی نے بیعت کی. ان تمام سے اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ یہ جنتی.
اللہ نے ان سے رضا کا وعدہ فرما لیا, رضوان کا وعدہ.
اسی لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ رضا کا وعدہ کیا گیا, یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. اور یہ مستند احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے تو 1500 کی تعداد تھی, 7 جانور بھی تھے اور 7 سواریاں بھی تھیں, سارا پانی ختم ہو گیا اور ارد گرد کے جتنے بھی کنویں تھے وہ خشک ہو.
اللہ,
انہوں نے کہا نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا؟ تو سردار کا عالم یہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ قید پڑ گیا, مطلب پانی ختم ہو گیا اور وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے, پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے, 1500 کی تعداد ہے, 7 جانور بھی ہیں, سواریاں بھی ہیں, وہ بھی پیاسے ہیں, اب کیا کریں, اور سخت گرمی کا عالم ہے, سارے ارد گرد کے کنویں خشک ہو گئے ہیں. تو اب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے ایک برتن منگوایا, اور برتن منگوانے کے بعد اپنی مبارک انگلی, اپنی مبارک دست, اپنا مبارک ہاتھ اس تشت میں رکھا. صحابہ کرام کہتے ہیں واللہ, بتاکید قسم کے ساتھ بیان فرمایا کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری,
اللہ اللہ اللہ,
پانی کے چشمے جاری ہو رہا ہے. وہ راوی جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ تم کتنی تعداد میں تھے؟ کہا کہ ہم نے بھی پیا، ہم نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، پھر ہم نے وضو کیا، نماز ادا کی. کہا کہ کتنی تعداد میں تھے؟ کہا کہ اس وقت تو ہم 1500 کے قریب تھے، لیکن اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تو ہم کو پانی کافی ہو جاتا.
کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ و مقام بھی اس بیت رضوان میں پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کی جان نثاری بھی پتہ چلتی ہے، صحابہ کرام کا مقام اور عظمت. دیکھیں اللہ نے ان بیت والے صحابہ کرام جو 1400 یا اختلاف روایت کے مطابق 1500 تھے، ان سے رضا کا وعدہ فرما لیا. اور حدیث پاک انہوں نے سنائی ہمارے غلام محی الدین بھائی نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بیت رضوان میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا، کبھی جہنم میں داخل نہ ہوں گے. تو دیکھیں کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار. انشاءاللہ مزید اصحاب بیت رضوان کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، کچھ کالز دیجئے.
میرا سلسلے میں سوال یہ تھا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بیعت لیتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیعت کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟
یہ مختلف مواقع پہ مختلف بیعتیں ہوا کرتی تھی. ایک بیعت اسلام ہوا کرتی تھی، ایک بیعت اعمال ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی نبی پاک علیہ السلام جہاد پر بھی بیعت لیا کرتے تھے. تو ہر بیعت کے الفاظ مختلف تھے. نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کرام جو مرد تھے ان سے بیعت لیتے تھے وہاں الفاظ کچھ اور ہوتے تھے، صحابیات سے جب بیعت لیتے تھے تو اس وقت الفاظ کچھ اور ہوتے، موقع کی مناسبت سے الفاظ ہوتے جو احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں. انشاءاللہ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان بیعتوں کے حوالے سے آپ کو وہاں الفاظ بھی مل جائیں گے اور اس کے حوالے سے واقعات بھی مل جائیں گے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ فیضان صحابہ و اہل بیت. ہم اپنے سلسلے میں کچھ سیگمنٹس بھی شامل کرتے ہیں. بڑھتے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے نبوت کے جھوٹے دعوے دار. نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ایک ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی گزرا ہے. اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا. سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں یا میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں. اور پھر اس نے ایک وقت آیا کہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ قرآن مجید میں جس کی بشارت کا کہا گیا ہے وہ میں ہی ہوں. اور اس نے اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف مائل کیا. بعض لوگ اس کی طرف مائل بھی ہوئے اور اس کے جھوٹے نبی ہونے پر یقین کر لیا، حالانکہ یہ اللہ کا نبی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں بد زبانی بھی کیا کرتا تھا. خاص طور پہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ ماجدہ سجدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بد زبانی کی. اور اپنی کتابوں میں اس نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام کے بارے میں مغلظات بکتا رہا. یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار اپنے ماننے والوں کو اپنی نبوت کی طرف بلاتا رہا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف مائل کرتا رہا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیب کی خبر سچ ثابت ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ کئی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اور ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. یہ یاد رکھیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو جائز مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے جس طرح قرآن پاک پر ایمان رکھنا ضروری ہے، دیگر انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جنت و دوزخ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے. ذکر ہے اصحاب بیت رضوان کا, صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی بیان ہوا اور ہمارے حسنین بھائی نے کچھ شرائط بھی بیان کی. راشد بھائی مزید کچھ شرائط جو اس صلح حدیبیہ میں ہوئی تھی اور اس وقت صحابہ کرام کی کچھ کیفیت
اللہ اللہ
ایسی تھی کہ جو بیان کی جائے اور پھر نبی پاک کی رضا پر راضی رہنا اللہ اللہ, اگر اس کو آپ ذکر کریں تو.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ اکرم دو عالم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے, میں پہلے صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئی تھی وہ چند ایک جو اہم شرائط ہیں وہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ آئے مکہ کے کفار مکہ آئے اور صلح نامہ تحریر ہونا شروع ہوا, سہیل بن عمر نام تھا اس کا, تو یہ آئے اور صلح جب شروع ہوئی جن کے معاہدہ لکھنا شروع ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقد عالم علیہ السلام نے مقرر کیا لکھنے کے لیے اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ کہنے لگا سہیل کہنے لگا کہ یہ رحمان کون, ہم تو نہیں مانتے اس کو رحمان کو, آپ جس طرح پہلے لکھتے تھے بسم اللہم آپ اسی طرح لکھیے. تو صحابہ کرام اس وقت بھی کچھ کہنے لگے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاکیزہ نام ہے رحمان الرحیم, لیکن بہرحال عقد عالم علیہ السلام نے مصالحت چونکہ آپ پسند فرماتے تھے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو کاٹ دو اور اس کی جگہ وہی لکھ دو بسم اللہم, اللہ کے نام کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں. اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے, تو اس پر پھر انہوں نے اعتراض کیا, کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں, اگر آپ کو اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا, پھر تو آپ بالکل ہمارے سردار تھے لیکن ہم تو آپ کو نہیں مانتے. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو رسول اللہ کو کاٹ دیں, آپ لکھے محمد بن عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ جب میں آپ کا نام لکھ چکا ہوں تو پھر اس کو مٹا دوں. عقد عالم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کر خود آپ نے اس کو مٹا دیا
اللہ
اور اس کو کاٹ دیا اور فرمایا لکھ دیا کہ ابن عبداللہ محمد بن عبداللہ. اس کے بعد اب شرائط لکھنا شروع ہوئی تو پہلی شرط جو لکھی گئی اس میں یہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مدینہ سے مکے میں تین مقاصد کے لیے آئے تو اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہم اس کی جان اور مال کے محافظ بنیں گے. پہلی بات کہ یہ حج کرنے کے لیے آئیں یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں یا پھر تجارت کرنے کے لیے مکہ میں آئیں یا مکہ کے راستے سے طائف میں جائیں یا پھر یمن میں جائیں, تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, ان کے جان اور مال کے محافظ ہوں گے. اور اگر قریش میں سے یعنی مکہ کے کفار میں سے اگر کوئی وہ مدینہ جائے کسی بھی کام کے لیے جائے یا مدینہ کے راستے سے مصر میں جائے یا پھر شام میں جائے تو مسلمان بھی اسی طرح اس کے محافظ ہوں گے, ایک شرط یہ رکھی گئی. اسی طرح ایک شرط یہ رکھی گئی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی اپنا دین چھوڑ کر مکہ میں آئے تو مکہ والے اسے واپس نہیں بھیجیں گے
اللہ,
لیکن اگر کوئی مکہ میں سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اسے ہماری طرف واپس بھیجیں.
ٹھیک,
ایک یہ شرط رکھی گئی. اس وقت تو صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی اور بہت زیادہ انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ یہ مطلب شرط رکھی جا رہی ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حکم تھا, عقد عالم علیہ السلام جو دیکھ رہے تھے یقیناً وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا, تو بہرحال صحابہ کرام چونکہ عقد علیہ السلام پر جانے قربان کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے اور ان کی جانیں عقد علیہ السلام پر قربان ہوئی ہیں, کہتے ہیں نا نام پر جانے قربان کیے
اللہ تو فرمان پہ کیا,
فرمان پر کیا کچھ نہ کریں گے, تو یہاں پر بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام
کر چکے
تو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے بات پر سمینا واطانا کہ ہم اس پر راضی ہیں. اسی طرح ایک ان کی طرف سے جو شرط رکھی گئی وہ یہ تھا کہ دونوں میں سے یعنی مکہ والے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان جو ہیں مدینہ شریف میں رہنے والے یہ مکہ والوں کے خلاف کسی خفیہ سازش میں شریک نہیں ہوں گے.
ٹھیک,
اور اگر کوئی قبیلہ, ایک چوتھی شرط یہ تھی کہ کوئی بھی قبیلہ کسی سے بھی مصالحت کرنا چاہے تو اپنے معاملے میں آزاد ہوگا, چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو چاہے یعنی کہ یہ کفار قریش کے ساتھ ہو تو کوئی اسے اعراض نہیں کرے گا. اسی طرح ایک شرط یہ رکھی گئی کہ ابھی مسلمان جو آئے ہیں تو یہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے،
اسی طرح واپس چلے،
اسی طرح واپس جائیں گے، حدیبیہ کے مقام پر چاہیں تو یہیں پر قربانیاں کر لیں اور آئندہ سال آ کر یہ مکہ میں آ جائیں، اور تین دن کے لیے ہم مکہ ان کے لیے خالی کر دیں گے. اور یہ جو تجویز تھی تین دن کے لیے مکہ خالی کرنے کی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تھی،
سبحان اللہ،
جو قبول کی گئی. تو اچھا، یہ انہوں نے اپنے طور پر تو بڑی ایک بصیرت کا مظاہرہ کیا کہ جیسے ہم ان کو واپس دے دیں گے تو گویا اگر ہم نے ان کو اندر مکہ میں داخل ہونے دیا تو جو عرب پر ہمارا جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، بزدل ہو گئے تو ہمارا دبدبا جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بڑی سیاسی غلطی تھی، بعد میں انہی کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے. صحابہ کرام علی مرضوان اس وقت کچھ تشویش میں آ گئے کہ تجسس میں تھے کہ یہ قربانیاں ہم اتنے لے کر آئے ہیں، یہیں پر قربان سفر کر کے آئے، مکہ کی زیارت کیے بغیر
پہ جان نثاری کی بیعت کی ہے، اور اب
واپس چلے جائیں اور مکہ کو دیکھیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کیے زیارت کیے بغیر کیسے واپس چلے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے فرمایا، صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی، آقائے دو عالم علیہ السلام خود اٹھے اور اپنا قربانی کا جانور جو لے کر آئے تھے اسے ذبح فرمایا.
سبحان اللہ،
ذبح فرمایا.
یہ بھی کسی صحابی نے مشورہ دیا تھا
رضی اللہ تعالیٰ،
یا رسول اللہ آپ خود اگر قربانی کا جانور ذبح کر دیں گے تو آپ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر عمل کریں گے، تو لہٰذا آپ اپنا جانور قربان کر دیں، پھر صحابہ کرام آپ کے عمل کے مطابق پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. کیا
مطلب، آقا علیہ السلام نے جب خود قربانی کی تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی قربانیاں کرنا شروع کر دی. اسی طرح ایک معاہدے میں یہ تھا کہ دونوں طرف سے کہ آپ کے اور ہمارے حقوق اور واجبات دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور جو معاملات ہوں گے اس کا خیال رکھیں گے. اچھا، یہ تو چند شرائط تھیں. اب آپ نے دوسری بات جو بیان کی، صحابہ کرام کا انداز کیا تھا. اسی جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حلق فرمایا
جی
تو جو بال مبارک تھے وہ بال مبارک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے غلاموں کو تقسیم کر دو.
کیا بات ہے، کیا بات،
غلاموں میں جب وہ بال تقسیم کیے گئے تو غلاموں کی جو حالت تھی، کس طرح وہ بال لیے، آنکھوں سے لگائے، سینے سے لگائے، اور کس طرح غلاموں میں ان بالوں کی ایک محبت.
کیا بات،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے یہاں پر اور بھی کئی نظارے،
کئی واقعات ہوئے،
کئی واقعات اس جگہ پر ہوئے.
اگر یہ کہا جائے نا کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے بیعت رضوان کا، یہ ایمان کی مضبوطی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر کوئی اپنے دل کے اندر محبت صحابہ بڑھانا چاہے، محبت رسول بڑھانا چاہے، ایمان کو تقویت دینا چاہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کو دل کے اندر جان گزی کرنا چاہے، عشق کو مزید جو ہے وہ فضو بڑھانا چاہے، تو وہ اصحاب بیت رضوان کا جو واقعہ ہے سیرت نگاروں نے کتابوں میں لکھا ہے. سیرت مصطفیٰ جو ہے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، سیرت رسول عربی ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ عزوجل، اس کی برکت سے آپ کو محبت بھی بڑھے گی اور اس واقعے کی اہمیت اور افادیت کا بھی پتہ چلے گا. ہم ذکر کر رہے ہیں اصحاب بیت رضوان کا، اور ان کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ کس طرح جان نثاری کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی، اطاعت کی. حسنین بھائی، آپ یہاں یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیت رضوان فرمائی، تو بیت رضوان کے واقعے میں مسلمانوں کے لیے کیا درس ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بیت رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ ہوا، جیسے ہمارے غلام محی الدین بھائی، راشد بھائی نے سیر حاصل گفتگو کی کہ یہ ساری شرائط جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف تھی،
ٹھیک ہے،
لیکن مسلمان نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گویا چہرے کو دیکھ رہے
اللہ
کہ محمد عربی کی رضا کس
چیز واہ واہ.
تو اس سے صحابہ کرام کا ایک عمل ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں یا کچھ کرنا چاہیں تو ہماری عقلیں کچھ بھی کہیں، ہمارا دماغ کچھ بھی کہے، حق وہی ہے جو محمد عربی کی چاہت اور رضا ہے. لہذا مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ گیا تو اب وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عقل کو نہ لائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے خیالات نہ لائے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری طبیعت یہ چاہتی ہے.
شاعر کہتا ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد.
بالکل بالکل. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک واقعہ ہمیں مدنی پھول یہ بھی ملتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کا ایسا عقیدہ تھا، ایسی سوچ تھی کہ یہ وہ ذات ہیں، ان سے جو مانگا جائے، ان کی بارگاہ میں جو فریاد کی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے غلام محی الدین بھائی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ پانی ختم ہو چکا تھا۔ اچھا، یہی اس طرح بھی تھا، اور بھی کثیر واقعات ہوئے تھے، کھانا مختصر سا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کھانا مختصر سا ہے، آپ ایسا کیجئے چونکہ آپ دعا مانگیں گے تو کھانے میں برکت،
سبحان اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا،
سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عمر نے جب یہ عرض کی تو نبی مکرم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے کھانے لے آؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کھانا جو صحابہ کرام نے جمع کیا اس میں جو سب سے زیادہ کھانا تھا وہ ایک سا کھجور تھی۔
اچھا،
اس سے کم کم کھانے تو کوئی مٹھی بھر کھجور لاتا، کوئی چند ایک کھجور لاتا، سب سے زیادہ جو کھجوریں تھیں وہ ایک سا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ، جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ سب کے لیے کفایت۔ جب حدیبیہ پر یہ قافلے نے قیام کیا تو وہاں ایک کنواں تھا، جس کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کرام نے وہ پانی فوراً نکال لیا۔ اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ مزید پانی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی یا ایک چھڑی دی کہ اسے اس کنویں میں،
سبحان اللہ،
لگا دو، اسے اس کنویں میں ڈال دو۔ راوی کہتے ہیں جب وہ مبارک ہاتھوں سے چھڑی ہمارے ہاتھوں میں آئی اور ہم نے اسے کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اتنا اوپر آ گیا کہ ہم کنویں کے بالکل کناروں سے پانی،
سبحان اللہ، کیا بات،
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان سے جو مانگا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔
کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے سنی تھی نا، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔
مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کریں کہ انہیں سب کچھ جانے۔
ایک تو یہ چیز ہے، دوسری چیز دنیا کے لیے بھی ایک پیغام تھا، یعنی پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم سنو پسند ہیں۔
ٹھیک،
یہ پہلا ایک معاہدہ ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہو رہا ہے۔
ہم اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی مفاہمت چاہتے ہیں،
مفاہمت چاہتے ہیں، ہم سنا پسند لوگ ہیں کہ دیکھیے ہم نے پہلے سفارت کے لیے ایک کو بھیجا، ان کو ان لوگوں نے
روک دیا،
ہم نے دوسرے کو بھیجا، ان کے ہمارے جانور کو انہوں نے قتل کر دیا، ہم نے تیسرے کو بھیجا، تیسرے کو انہوں نے روک لیا، لیکن اس کے باوجود ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کے قریب آئے، وہ سمجھ گئے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے۔ آج بھی آپ دنیا میں اسلام جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں سب سے جو نمایاں پہلو وہ صلح کا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، آپ کے خلاف جو شرائط رکھی جا رہی ہیں آپ ان کو بھی مان لیتے ہیں کہ کہیں بھی جنگ نہ ہو، ناحق خون نہ بہایا جائے۔ دنیا کے لیے ایک پیغام، اور دوسری طرف
امن کا پیغام ہے مگر ساتھ میں دفاع کا حق بھی ہے،
دفاع کا حق آگے۔ اچھا، لیکن وہاں پر ہم صلح کے، کیونکہ وہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں مسلمان، اسی طرح یہ بھی ایک پیغام دیا گیا کہ دیکھو اسلام تو یہ طریقہ کار اپنا رہا ہے صلح کا، اور سامنے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد والے واقعات یہ بھی بتاتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اسلام صلح پسند ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ اسلام کو دبا لے۔
ٹھیک،
اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے
نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
الاسلام یعلو ولا یعلا،
واہ واہ،
کہ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو بھی مسلمان ہے، سچا پکا مسلمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کا عاشق ہے، آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اولیاء کاملین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور آج بھی جو دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہی کو لے لیجئے کہ یہ لوگ دین پر کیسے قائم اور مستحکم ہوتے ہیں، کہ لوگ ان کی استقامت فی دین کو دیکھ کر وہ دین اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی بہادری، مسلمانوں کی سخاوت، مسلمانوں کی رحم دلی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتی ہیں.
اور ساتھ میں یہ بھی ہے نا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی جائے تو پھر ترقیاں خود ہی ملتی ہیں.
جی جب سلو کی بات ہونے لگی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پہلے ایک مکتوب پہنچا ایک شخص کے ذریعے، اور کفار قریش نے اس مکتوب کو سنا تو ایک بہت معمر اور ایک بہت بوڑھا شخص جو کفار قریش میں تھا اس نے کہا کہ تمہاری جانب محمد ابن عبداللہ نے بہت اچھی بات پہنچائی، اور میرا مشورہ مانو، تم سب میرے بچے نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بچے ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے. اس نے کہا کہ پھر میری بات یہ کہ تم ان سے صلح کر لو اور میں ان کا معائنہ کرتا ہوں اور میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ ان کے کیا معاملات ہیں. تو یہ عروہ بن مسعود، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو عروہ بن مسعود یہ اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر، صحابہ کرام سارے جلوہ فرما تھے، اور پھر ایسے جملے کہے کہ صحابہ کرام کا عشق اس وقت دیکھنے والا ان کا انداز. تو سب سے پہلے تو آ کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ معاذ اللہ کوئی ایسا وقت آپ پر آ جائے، یعنی کوئی لڑائی ہو جائے اور اس طرح کا معاملہ ہو اور آپ کے ساتھ آنے والے سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ کھڑے تھے اور آپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ کیا کہتے ہو، ہم ان کو چھوڑ کر جائیں گے؟ ہم ان کو چھوڑ کر جائیں گے؟ زبان حال سے گویا یہ بولے ہم تو ان پر مرنے مٹنے کے لیے، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر اب چونکہ یہ قریش میں بہت بڑا مرتبے کا شخص تھا اور سردار تھا، تو اب یہ چونکہ سب اس کے ماتحت تھے تو یہ سب کے ساتھ ایک بچوں والا سلوک کرتا. اب جب یہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگا تو گفتگو کرتے ہوئے یہ ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی پر لے جاتا، جیسے چھوٹے بچے سے گفتگو کرتے ہیں تھوڑی پکڑ کر، تو تھوڑی پہ ہاتھ لگاتا کہیں داڑھی کو پکڑتا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر، یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے.
اللہ!
عروہ بن مسعود نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے جو اسلام لے کر آ گیا. کہا کہ تم بڑے سخت مزاج کے ہو. کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کرو ورنہ یہ ہاتھ سلامت نہیں جائے گا، اس طرح کے الفاظ آپ نے کہے. بہرحال اب جناب وہ سارا منظر دیکھتے بھی رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے، اور روانہ ہونے کے بعد وہ اپنے قبیلے قریش میں پہنچے، اور پھر ان کا یہ بیان ہے جو بخاری شریف میں، یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے نبی پر سب کچھ قربان کرنے، اتنی تعظیم دیکھی ہے، اتنی تعظیم دیکھی ہے کہ جب وہ اپنا لعاب دہن منہ سے نکالتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو سب کے سب ان کی تعمیل کے لیے ایسے دوڑتے ہیں جیسا کہ آپس میں لڑائی ہو جائے گی، سب کے سب آگے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر کہا کہ ان کے اصحاب ان کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے اس طرح دوڑتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ ابھی تلواریں نکل آئیں گی، ابھی تلواریں نکل آئیں گی. اور پھر فرمایا جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب مؤدب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں، جو جملہ ارشاد فرمایا، ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتا نہیں ہے، کوئی ان کے جمال کو نظر بھر کر دیکھتا نہیں ہے. وہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا، میں نے ان کے درباریوں کو ان کے بادشاہ کا اتنا ادب اور تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنی تعظیم، جتنا ادب اور جتنی تکریم اصحاب محمد محمد کی کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیان ہے غیر مسلم کا جو اپنی قوم کو جا کے سنا رہے ہیں کہ ان کا انداز یہ ہے کہ وہ کلی فرماتے ہیں تو وہ کلی ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں ملتا تو وہ اس کے پاس جاتا ہے جس کو پانی ملا ہوتا، وہ کہتا ہے اپنا ہاتھ آگے کرو، جو تری باقی رہ گئی ہے میں وہ تری حاصل کر لوں، میں وہ تری حاصل کر لوں. کیونکہ صحابہ کے دلوں میں حضور کی اتنی عظمت تھی اور وہ زبان قال اور زبان حال سے یہی کہتے تھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا
نہیں کوئی،
جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی.
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں
دیکھیں آپ صحابہ کرام کی عقیدت و محبت حضور کے ساتھ، جن شخصیات کا حضور سے اتنا گہرا تعلق ہے، حضور سے ایسی محبت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی الفت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تعظیم ہے، ان اصحاب کا ادب کرنا، ان کے لیے ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ہونا کتنا ضروری ہے، اور وہ کتنے بد باطن ہیں، کتنے محروم ہیں، کتنے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جو ان مقدس ہستیوں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت دلوں میں نہیں پاتے. ہر صحابی کی محبت ہونی چاہیے. امیر اہل سنت نے ہمیں سکھایا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی
جنتی جنتی،
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی.
یہ محبت ہے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہونی چاہیے. اصحاب بیت رضوان، یہ بیت رضوان صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دل کے اندر گھر کرنے کا درس دیتا ہے. کہ دیکھیں یہ وہ جان نثار ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا، تو ان سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو، ان کی الفت کیوں نہ ہو، ان کی عقیدت کیوں نہ ہو، اور اس لیے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تو ان ستاروں سے روشنی لے کر انشاءاللہ ہم راہ جنت کی طرف بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے، انشاءاللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے لگاتے جنت میں داخل ہو جائیں گے
انشاءاللہ.
راشد بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس بیت رضوان میں شامل تھے، یا اس کے علاوہ جو بھی صحابہ کرام ہیں، دین اسلام ہمیں صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے کا درس دیتا ہے؟
دیکھیے، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم شفیع معظم شاہ ارب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھا ہے. اور صحابی کا مرتبہ کتنا عظمت و رفعت والا ہے کہ جس نے بھی ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ آقا دو عالم علیہ السلام کو دیکھ لیا اور اسی حالت میں، یعنی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، اگرچہ اس نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیے، اس کا صرف یہی عمل ان کے بعد والے سب لوگوں کے اعمال پر بھاری ہے. صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمتوں کا بیان رب کائنات نے قرآن میں کیا ہے. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے جنت کا، حسنہ کا، بھلائی کا وعدہ کیا ہے، خاص طور پر بیت رضوان والوں کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب جن سے اللہ راضی ہے، جن سے نبی پاک علیہ السلام راضی ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرمائے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو،
اللہ اللہ،
جن کو آقا علیہ السلام فرمائے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی عظمت و شان اتنی عرف والا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، ان کی عظمت کے قصیدے یوں سمجھیے قرآن پاک میں ہیں. اب ان سے نبی پاک علیہ السلام اتنی محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمتوں کا بیان قرآن میں کرے، بحثیت مسلمان مجھے ان سے کیا عقیدت اور محبت اور ان کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے، مجھے وہی نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے جو میرے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو میرے نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں بیان کیا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ یہ جنتی ہیں، کیونکہ ان کے جنتی ہونے کا بیان قرآن میں ہے.
کیا بات،
اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. محسن بھائی، بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، کس لیے؟ رب مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھے جنت عطا کرے. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں، اللہ ان سے راضی ہو چکا، ان صحابہ سے. جب اللہ راضی ہے، جنت ان لوگوں کے لیے مقدر ہو چکی ہے، تو تو ہمیں بھی یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا
چاہیے. کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ میں صحابہ سے راضی نہیں؟
بالکل کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. اسے ہر ایک کو جس طرح یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہر صحابی نبی
جنتی
جنتی ہے, قرآن و حدیث کا یوں سمجھیے ایک مفہومی نعرہ ہے.
بالکل بالکل
کہ ہر صحابی یہ جنتی ہے. کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے کسی بھی صحابی پر تانا زنی کرے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اتنا مقام دیا. پھر محسن بھائی حضرت عثمان غنی کا مقام دیکھیے
جی.
آقائے دو عالم علیہ السلام کے اور بھی کتنے صحابہ, نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ آقائے دو عالم علیہ السلام کی مبارک حیات میں وہ شہید ہوئے, لیکن کسی کے لیے اس طرح کی بیعت کا اہتمام نہیں کیا گیا. صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اہتمام کیا گیا. اس کے دو مقاصد بیان علماء نے کیے. پہلا مقصد یہ کہ تاکہ جو بھی غیر مسلم ہیں سب کو بتا دیا جائے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے, مسلمانوں کا اپنے نبی سے رشتہ کیا ہے, مسلمان اپنے نبی سے محبت کس قدر والہانہ رکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, اگرچہ یہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے, لیکن ان کے لیے ان کے نبی کا اشارہ ابرو کافی ہے, ان کا فرمان کافی ہے, ان کی خواہش کافی ہے, ان کا ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا مقصد یہ بتانا تھا کہ میرے نزدیک عثمان کی عظمت اور مقام کتنا عرفہ والا ہے.
صحیح.
کہ جن کو آقائے دو عالم علیہ السلام نے دو شہزادیاں دے دی ہوں, نورین کا جن کو لقب مل گیا ہو, اور جنہوں نے کئی مرتبہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خرید لی ہو,
اپنا مال حضور کے قدموں پر نثار
کر دیا. نبی پاک علیہ السلام خواہش کا اظہار فرمائے اور حضرت عثمان سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, حضرت عمر فاروق ہو, حضرت علی ہو, حضرت ابوبکر صدیق ہو, یا کوئی بھی آقا علیہ السلام کا صحابی,
اشرہ مبشرہ ہو, اصحاب بدر ہو, اصحاب حنین ہو, اور دیگر جو صحابہ
ہیں, ہمیں سب سے عقیدت اور پیار ہے, سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, سب جنتی ہیں, سب عادل ہیں. تمام کے تمام صحابہ جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے یا تو نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہے یا نبی پاک علیہ السلام سے دیکھی ہے.
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
فاطمہ و علی
جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
حسن بھی حسین بھی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی
جنتی.
تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھر میں یہ نعرہ لگائیں, ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی.
اور انشاءاللہ ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا
انشاءاللہ.
سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت, اور ہم اصحاب بیت رضوان کا ذکر کر رہے ہیں, اور سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. تو ہم آخر میں اپنے سلسلے کو خلاصے کی طرف لے کے چلتے ہیں, اور اس سے کچھ سیکھنے کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. حسنین بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے اور یہ اصحاب بیت رضوان جنہوں نے صلح حدیبیہ میں حضور پہ جان نثاری کا ایک اپنا ایک کردار ادا کیا, اور ایک ایسی اعلیٰ مثال قائم کی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. صحابہ کرام جو بیت رضوان میں تھے, ان کی اس عمل سے, ایک تو صلح حدیبیہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا وہ ہم نے سیکھا, ان کے اس عمل سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کچھ اس پر آپ فرمائیے.
جی بالکل محسن بھائی, صحابہ کرام نے ایسی اطاعت کی کہ ان کے بعد صحابہ کرام کی سیرت ہی سے بزرگان دین اولیاء کرام اطاعت کا ایک طریقہ سیکھتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے محبوب اعلان کرو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ نبی کی پیروی کرو, اطاعت کرو. صحابہ کرام نے جو اطاعت کی وہ ہم نے آج سنی, کس طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام نے اطاعت کی ہر ہر معاملے میں. پھر جو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی, انہیں پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ آگے ارشاد ہوا, یحببکم اللہ, جب تم محمد عربی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش.
کیا بات ہے.
بندہ مومن کو چاہیے, مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے, ہر حال میں چاہے خوشی کا موقع ہو اپنی خوشی کے ماحول کو اس طرح وہ گزارے کہ اس میں کوئی بھی کام نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے خلاف نہ ہو، چاہے وہ غمی کا معاملہ ہو اپنے غمی کے معاملے کو اس طرح گزارے کہ اس میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے خلاف نہ جائے، چاہے وہ کسی بھی غصے کا معاملہ ہو، رحم دلی کا معاملہ ہو، عفو درگزر کا معاملہ ہو، اپنی ایک باؤنڈری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے اندر ہی رکھے، ان سے باہر نہ جائے. اطاعت یہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلوب ہے، اور اسلام نے مسلمانوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی کو طلب کیا. لہذا بندہ مومن ہر ہر کام میں ہر ہر وقت میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت.
ماشاءاللہ. غلام محی الدین بھائی، یہ جو بیعت رضوان کا واقعہ ہے اس سے ہمیں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی درس ملتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو تقاضے تھے ان کو جو پورا کیا، اور جو محبت کے والیانہ انداز اپنائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، حضور کے غسالہ مبارکہ کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ حضور کے تبرکات کے حوالے سے، منصوبات کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے وہ چیزیں جو آج بھی ہم تک پہنچی ہیں اور مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو نسبت ہے، ان کے بارے میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟
صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں سے، اور پھر آپ کے بعد ایک تواتر کے ساتھ جو اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے محبت کریں اور ان تمام چیزوں کا ادب کریں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں. امت پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق ہیں، جس کو سیرت مصطفیٰ میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر فرمائے، ان میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، حضور پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا، بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھے، اب ان کا ادب ہم پر لازم ہو، ان کا ادب ہم پر لازم ہو گیا. اور یہ صحابہ کی زندگیوں سے واضح ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے، تو مدینہ شریف میں آ کر حضور کے وصال کے بہت عرصے بعد، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم کے شہزادے ہیں اور یہ صوفی صحابی کہلاتے تھے، بہت ہی عبادت کرنے والے. یہ ان جگہوں کو ڈھونڈا کرتے تھے جن جن جگہوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں نماز ادا فرمایا،
قیام فرمایا،
جہاں قیام فرمایا، جہاں آپ تشریف رکھا کرتے تھے، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کی. تو جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصوبات ہیں، اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے، کلو منصوب الی محبوب محبوب، وہ چیز محبوب سے منصوب ہو جائے وہ بھی محبوب ہوتی ہے. تو جو سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہ بولے کس کتاب میں لکھا ہے، کس نے کیا، کیا حضور کے روزے مبارکہ پر
مبارک حضور کے اس کی کیا سند ہے،
یہ تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. تو وہی بات ہو گئی جو ہم نے پچھلا سلسلہ کیا تھا سیدزادوں پر، کہ سیدوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے ثابت ہے، کوئی سند ہے، اعلی حضرت جلال میں آ گئے، کہا کہ تمہیں کس نے بولا ہے سند کا. تو اسی طرح اگر منہ مبارک ہے اور مشہور ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، تو اب ان کا ادب ہم پر لازم ہو گیا. ان کا انکار نہیں کرنا بلکہ ادب کرنا ہے. اور بڑے پیارے انداز میں کہ گھماتی ام سلمہ پانی میں موئے مبارک، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو. تو صحابہ جانتے تھے ادب کیا ہوتا ہے، ان کے سامنے قرآن اترا، ان کے سامنے حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست ان کی تربیت فرماتے تھے، وہ زیادہ جانتے تھے، لیکن وہ موئے مبارک کا ادب کرتے. کوئی مریض آتا تو پانی میں موئے مبارک کو گھما کے مریض کو پلاتے، مریض شفایاب ہو جاتا. تو یہ ساری زندگیاں صحابہ کرام کی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. آج کل لوگ یہ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، یہ کس نے کیا، ایسا کس نے کیا، آپ حضور کے روزے پہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہیں تو ایسا کس نے کیا، کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن صحابہ نے ہاتھوں میں لیا، کیا قرآن میں آیا ہے، کیا حدیث میں آیا ہے؟ امام مالک جو بہت بڑے امام، جو مدینے میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے بیٹھ کے حدیث رسول پڑھا کرتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے، وہ مدینے میں بغیر چپل کے بغیر جوتوں کے گھوما کرتے تھے اور کبھی چپل نہیں پہنی. کیوں؟ صرف ادب. اب یہ کہ قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا، ادب کے لیے ایک اصول ہے کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب کرنا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا ادب کرنا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، تو یہ سارے ادب کے اندر آتے ہیں. تو ادب جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے وہاں ہم نے ادب کرنا ہے، اور رسول اللہ کا ادب کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے، ملزوم ہے. ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ نہیں.
ماشاءاللہ. آخر میں حضور راشد بھائی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت صحابہ دل میں ہونی چاہیے. ہم صحابہ کرام کی محبت دل میں کیسے بڑھائیں؟
دیکھیے، کسی کی بھی محبت جب پیدا ہوتی ہے نا، اس کے دو تین ذرائع ہوتے ہیں. ایک ذریعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں.
ٹھیک ہے،
جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی. نمبر دو، آپ ان کا تذکرہ کریں.
واہ.
جب آپ تذکرہ کریں گے تو تذکرہ کرنے سے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک مقولہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسوں کے قریب جائیے جو ان سے محبت کرتے ہیں. جو صحابہ سے
بہت زیادہ مؤثر ہے.
جی، جو محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کو بھی محبت کرنے والا بنا دے گا. ٹھیک ہے، ایک ذریعہ
وسوسوں میں مبتلا ہے وہ دوسرے کو بھی
وسوسوں میں مبتلا کرے گا،
نفسیاتی دوسرے کو نفسیاتی بناتا ہے.
اچھا، اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کا ایک بہترین ذریعہ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھا.
واہ واہ.
تو یہ صحابہ کرام سے محبت آپ کو اسی طرح پیدا ہوگی. آپ ان کی جانساری کو یاد کریں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں نبی پاک علیہ السلام کے لیے اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش
کی. آج ہمارے سلسلے کا خلاصہ ہے، نبی پاک سے محبت کیجئے، نبی پاک سے کہ جن سے محبت کی ان سے محبت کیجئے، اور جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نفرت کا کہا ہے ان سے اپنے دل کے اندر نفرت رکھیے. اللہ تعالیٰ فیضان صحابہ اہل بیت سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ان اصحاب بیت رضوان کے صدقے ہمیں بھی اپنی رضا کا مجدہ عطا فرمائے کہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
باغ جنت کے ہیں بہرے، مدحا خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے، مدحا خانے اہل بیت.